ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كنا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد باب سكرات الموت حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنه أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشك عمر فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للمولد سكرات ثم نصب يديه فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده موت کی سختیوں کا تذکرہ سکرات یہ سکرتن کی جمع ہے سکر کا معنی ہے ایسی سختی جو آدمی کے ہوش و حواس کو اڑا دے عقل اور شعور کو معروف کر دے ایسی جو تکلیف اور شدت ہوتی ہے اس کو سکرن سے تعبیر کرتے ہیں موت کے وقت جب روح آدمی کی قبضہ ہوتی ہے تو آدمی کو بڑی شدت اور سختی کا احساس ہوتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ہمارے بنو مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ بنو اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان میں آئی دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ کوئی مردہ ہمیں موت کے بارے میں بتلائے چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی ایک مردے نے قبر میں سے سر نکالا اور کہا کہ مجھے مرے ہوئے ایک 100 برس گزر گئے ہیں لیکن موت کی کڑواہٹ آج تک میں محسوس کر رہا ہوں۔ حلیت الاولیاء میں حضرت واصلہ کی ایک مرفوع روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لمعاینۃ ملک الموت اشد من الف ضربۃ بالسیف، قسم اس ذات کی جس کی قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کا مشاہدہ یعنی جب وہ آتا ہے روح قبضہ کرنے کے لیے اور مرنے والا جب اس کو دیکھتا ہے تو اس وقت اس کو جو تکلیف ہوتی ہے, ہزار تلواروں کے وار اس کو کیے جائیں اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس سے ہوتی. تو بہرحال یہ موت کی یہ سختی ایک حقیقت ہے, وہ ہوتی اسی کو بتلانے کے لیے یہاں باب قائم کیا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اپنے مرض الوفات میں یہ اس کا احساس ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت یہاں بتلائی جا رہی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی نیک ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو موت کی شدت کا احساس نہ ہو, یہ اس کے لیے لازم نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موت کی شدت کے ساتھ احساس ہوا, یہ روایت ابھی پیش کی جا رہی ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد بخاری شریف ہی میں ایک اور جگہ پر ہے, لا اغبتو احدن بے موت احدی, کسی کی موت کی آسانی کو دیکھ کر مجھے رشک نہیں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سختیوں کی وجہ سے جو میں نے دیکھی تھی موت کے وقت. چنانچہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو عمر زکوان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا برتن تھا, رکوتن چمڑے کا برتن ہوا کرتا تھا جس میں پانی لوگ لے کر پیا کرتے تھے پیالے کی طرح, مشکیزے کا اوپر کا جو منہ ہوتا ہے اس کو کاٹ کے بھی منہ اس کو بنایا کرتے تھے, اور علبتن جو ہے وہ لکڑی کے برتن کو کہتے ہیں جس میں پانی پیا جاتا ہے. وہ لوگ پانی پینے کے لیے انہی دونوں برتنوں کو عام طور پر استعمال کرتے تھے جیسے ہم گلاس استعمال کرتے ہیں. تو آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مرض الوفات کے وقت چمڑے کا ایک برتن تھا یا لکڑی کا برتن تھا, فیا ماؤ اس میں پانی تھا. راوی یہ حدیث جو ہے یہ عمر ابن سعید جو اس کو ابن ابی ملیکہ کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں ان کو تردد ہے کہ لفظ رکوتن ہے یا البتن ہے. فجعل یدخل یدیہ فی الماء, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اس آخری بیماری میں اپنے دونوں ہاتھ مبارک کو پانی کے اندر داخل کرتے تھے اور گویا اس پر جب جو تری آ جاتی تھی فیمسح بهما وجهه, اور اس تری کو کے ذریعے سے اپنے چہرے انور کو آپ پوچھتے تھے, آپ کے اوپر اپنے چہرے انور پر وہ پانی گویا آپ پھر ملتے تھے لگاتے تھے, اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, موت کی سختیاں ہیں. بہرحال موت کی سختیاں ایک حقیقت ہے اور وہ آدمی کو پیش آتی ہے, کسی کو اگر آسانی ہو جائے وہ بات دوسری ہے, لیکن عموماً یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے کوئی نیک آدمی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی روزی کشادہ ہی ہو, پیسوں کی ریل چھیل اس کے پاس ہو, نہیں کوئی جو ہے فقر و فاقہ بھی ہوتا ہے بلکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے. تو جیسے وہ کسی کی روزی کا کشادہ یا تنگ ہونا یہ نیکی یا بدی کے اوپر موقف نہیں, اللہ کا ایک فیصلہ ہے, اسی طرح یہ بھی اس کو گویا اس سے نہیں جوڑا جائے گا. اور ثم نصب یدی, پھر اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اٹھایا یوں اونچا کیا, فجعل یقول, اور ہاتھ اٹھا کر کے, بعض روایتوں میں انگلی کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ انگلی اٹھائی, اور فرمانے لگے پھر رفیق الاعلیٰ کہ اس ان رفقا کے ساتھ جو ملئے اعلیٰ کے اندر ہے, جو قرآن کے اندر ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, جو بڑے اچھے ان کا ساتھ ان کی رفاقت بڑی اچھی ہے, تو ان کی طرف اشارہ ہے. یا بعض لوگ کہتے ہیں رفیق اعلیٰ سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف اشارہ ہے. تو گویا یہ فرمایا اور پھر حتیٰ قبضۃ یہاں تک کہ آپ کی روح قبضہ کر لی گئی اور آپ نے جو اپنا ہاتھ اٹھایا تھا وہ نیچے گر گیا. اور جیسا کہ پہلے آیا تھا کہ وہ رفیق الاعلیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اگلے باب کے اندر گزر چکی جس میں وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی نبی کی موت کا جب وقت قریب آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پاس فرشتہ بھیج کر اس کو دنیا کے اندر رہنے یا آخرت کی طرف جانے کے سلسلے میں اختیار دیتے ہیں. اس کو گویا پوچھا جاتا ہے یہاں رہنا ہے کہ وہاں آنا ہے. جس وقت یہ سوال ہوتا ہے اس وقت تو ان کو جنت کے ان کا وہ مقام جو جنت کے اندر ہوتا ہے وہ دکھلایا جاتا ہے. ظاہر اس مقام کو دیکھنے کے بعد کون ہے جو یہ کہے گا کہ یہاں رہنا ہے؟ وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم کو وہاں جانا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی گویا اختیار دیا جاتا ہے, یہ ایک احساس ہے اللہ تعالیٰ. ورنہ موت کا فرشتہ تو کسی کی کوئی رعایت کرتا ہوتا نہیں ہے, لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام کی طرف کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک گویا مخصوص سلوک اعزازی طور پر یہ کیا جاتا ہے. موت کا وقت تو مقرر ہی ہے, اس وقت ہی موت تو آئے گی, مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقام نبوت کا لحاظ کرتے ہوئے ان کا یہ اعزاز ہوتا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے. اور جب وہ ہاں کہتے ہیں اس کے بعد ان کی روح قبض ہوتی ہے, اور قبض ہوتی ہے اپنے وقت پر ہی, وہ ہاں ہی کہیں گے جب ان کی روح کے قبض ہونے کا وقت آئے گا. تو حضرت موسیٰ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملک الموت پہنچے روح لینے کے لیے تو انہوں نے تماچا مار دیا, وہ انسانی شکل میں تھے, تماچا مار دیا ان کی آنکھ پھوٹ گئی. باری تعالیٰ کے پاس آ کر کے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ نے کیسے آدمی کے پاس مجھے بھیج دیا, وہ تو مرنا نہیں چاہتے. تو کہا جاؤ ان سے کہو کہ تم کو دنیا میں رہنا ہو تو جو ہے جانور کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھو, تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اتنے سال مزید دنیا کے اندر رہنے کی تم کو کوئی اجازت مل جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا, پوچھا انہوں نے کہ اس کے بعد, تو اس کے بعد تو موت ہے. جب اس کے بعد موت ہے تو ابھی لے لیجیے روح, وہ تو وقت جو مقرر تھا اسی وقت مقررہ پر گویا قدرت کے ایسے انتظامات ہوتے ہیں. تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کا سر مبارک میری گود کے اندر تھا اور میرے سینے کے پاس پیٹھ مبارک کی طرف سے میرے مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لیے ہوئے تھے, اور آپ نے جو ہے اپنی آنکھوں کو جو ہے چھت کی طرف گاڑ لیا, گویا بہت آنکھیں جمع کر کے دیکھ رہے ہیں, اور ہاتھ اٹھایا اللہم رفیق الاعلیٰ. کہا میں سمجھ گئی کہ گویا یہ اسی سوال کا جواب ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ موت سے پہلے پوچھا جاتا ہے دنیا میں رہنا ہے, تو گویا آپ فرما رہے ہیں کہ رفیق اعلیٰ میں جانا ہے. تو جواب تو سنا اسی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کا قیاس کر لیا. جیسے ہم کسی کا فون سنیں, کوئی فون کر رہا ہو کہ بعد میں تو بات جملہ بولتے ہیں تو سمجھدار سمجھ جاتے ہیں فون وہاں سے کسی نے یوں کہا ہو اس نے یہ جواب دیا, ایسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں. بہرحال یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ان للموت سکرات ہیں کہ موت کی سختیاں ہیں, اور موت کی بڑی سختیاں ہیں. حقیقت یہ کہ موت کے فرشتے کے دیکھنے سے جو کیفیت ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی تکلیف نہ ہو تو بھی بہت بڑی بات ہے. حدثنا صدقۃ قال اخبرنا عبدۃ عن ہشام عن ابی عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رجال من الاعراب جفاۃ یاتون النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلونہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دیہات کے رہنے والے سخت مزاج دیہاتی جفا جافی کی جمع ہے, یعنی عام طور پر دیہات کے رہنے والوں کے اندر مزاج کے اندر سختی ہوتی ہے, اکھڑ پن ہوتا ہے, اسی اکھڑ پن کو جفاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ اکھڑ مزاج دیہاتی لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے متسا قیامت کب آئے گی. اب ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، کوئی اور نہیں جانتا، اس کے بجائے ان کے مناسب حال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، فکان ینظر الی اصغرہ، آنے والے جو ہوا کرتے تھے ان میں جو عمر میں سب سے چھوٹا، آنے والے مجمع میں جو سب سے کم عمر ہوتا تھا، اس کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ اگر یہ زندہ رہا، یعنی یہ اپنی عمر طبعی کو پہنچا. عام طور پر انسانوں کو جتنی زندگی دی جاتی اتنی زندگی اگر اس نے پا لی تو تمہاری قیامت تم پر قائم ہو جائے گی، مطلب کہ اس کی موت سے پہلے تم سب کیا ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. یہاں قیامت کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کی تین قسمیں، ایک قیامت ساعت صغرا، ہر آدمی کی موت اس کے حق میں قیامت ہے. من مات فقط قامت قیامت، جس کا انتقال ہو گیا گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی، قیامت جو ہے دنیا ختم ہونا تھی یہ تو ختم ہی ہو گیا. اور ایک قیامت وسطی ہے، ساعت وسطی، اور وہ یہ ہے کہ پوری ایک پیڑھی ختم ہو جائے. تو اب ظاہر ہے اس وقت دنیا کی روئے زمین پر جو لوگ زندہ ہیں، ان زندہ لوگوں میں جو سب سے کم عمر ہے وہ اپنی عمر طبیعی کو پہنچے گا، تو دوسرے اس سے اوپر والے تو اس سے پہلے ہی جا چکے ہوں گے، گویا ان کی قیامت قائم ہو جائے گی. اور ایک جو ہے قیامت کبرا، اصلی قیامت، وہ اپنے وقت پر آئے گی، جس کا وقت اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے. تو بہرحال تو وہ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں جو سب سے کم عمر والا ہوتا تھا اس کی طرف دیکھ کر کے فرماتے تھے کہ اگر یہ زندہ رہا یعنی اپنی عمر طبعی کو پہنچا. عام طور پر انسان کو جو زندگی اللہ کی طرف سے دی جاتی اتنی اگر اس کو ملی تو لا یدرکہ الحرم، اس کو بڑھاپا نہیں پائے گا یہاں تک کہ تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی، مطلب یہ کہ تم میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، تمہاری بیڑی ختم ہو جائے گی. ابھی موت کا تذکرہ ہے. قال ہشام، راوی حدیث جو ہے ہشام بن عروہ، وہ کہتے ہیں کہ حتی تقوم علیکم ساعتکم، یہاں مراد بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت لی کہ تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی، تمہاری موت آ جائے گی. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن محمد ابن عمر ابن حلحلۃ عن معبد ابن کعب عن ابی قتادۃ ابن ربیعی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم انہ کان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازتی. حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزارا گیا، لوگ جنازہ لے کر وہاں سے گزرے. قال مستریحن و مستراحن منہ، دوسری روایت میں او بھی ہے کہ یہ جو میت ہے یا تو راحت اور آرام پانے والا ہے یا اس سے راحت پائی گئی ہے. اب صحابہ ویسے مستریحن کا لغوی معنی تو واضح ہے کہ راحت پانے والا، نجات پانے والا، اور مستراحن جس سے لوگ راحت پالیں اس کی شر سے، یہ ترجمہ تو واضح ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مستریحن اور مستراحن سے کیا تھی، کس راحت کس سے پانے کی؟ تو قالوا یا رسول اللہ من مستریح والمستراح منہ، صحابہ نے عرض کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول راحت پانے والا اور جس سے راحت پائی گئی اس سے مراد کیا ہے آپ کی؟ قال العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا و اداها الى رحمت اللہ، بندے مومن اس کو جب موت آتی ہے تو موت کی وجہ سے دنیا کی مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے نجات پا کر کے وہ اللہ کی رحمت میں پہنچ جاتا ہے، ہوتا ہے مستریحن، راحت پانے والا، نجات پانے والا. اور گنہگار، کافر، فاجر بندہ، لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے دنیا کے اندر مصیبتیں آتی تھی، بارش رکتی تھی، آفات نازل ہوتے تھے، تو گویا اس کے جانے سے جو ہے اللہ کے بندوں کو اور جو ہے آبادیوں کو اور شہروں اور جو ہے مویشیوں کو راحت پہنچے، لوگ اس سے راحت پاتے ہیں. خس کم جہاں پاک بولتے ہیں مصیبت بلا گئی، تو گویا ان کے اس کے وجود سے، اس کے گناہوں سے مصائب آتے تھے، وہ جب گیا تو ان مصائب سے لوگوں کو راحت مل گئی. گویا اس سے راحت پائی گئی. تو اسی کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے مومن یہ راحت حاصل کرتا ہے دنیا کی تھکاوٹ اور مصیبتوں سے اور اس کی ایزاؤں سے اور اللہ کی رحمت میں پہنچتا ہے موت کی وجہ سے, اور گنہگار بندہ یہ اس سے راحت حاصل کرتے ہیں اللہ کے بندے اور آبادیاں اور درخت اور چوپائے, مطلب کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ان چیزوں کے اوپر مصیبتیں آتی تھی, اس کے جانے سے وہ سب سلسلہ ختم ہو جائے گا, راحت پائیں گے لوگ. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیٰ عن عبد اللہ ابن سعید عن محمد ابن عمرو ابن حلحلۃ قال حدثني ابن کعب عن ابی قتادۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مستریح او مستراح منہ المومن یستریح. وہ اوپر والی روایت ہے, ذرا اس میں اختصار سے کام لیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آرام حاصل راحت پانے والا یا اس سے راحت پائی گئی بندے مومن راحت پانے والا ہے. حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم سمع انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں. جو آدمی جاتا ہے جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تین چیزیں جاتی ہیں, فیر جو اسنان و یبقا ما ہو آئے, ان میں سے دو تو واپس آتی ہیں ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے. کون جاتا ہے؟ یتبع اہلہ و مالہ و عملہ, اس کے گھر والے جنازہ لے کر جائیں گے, گھر کے لوگ وہ جاتے ہیں جنازے لے کر وہاں قبر تک ساتھ, اور اس کا مال. مال سے مراد کہتے ہیں پہلے زمانے کے اندر اس کے مال کو بھی ساتھ میں لے جاتے تھے, پھر دفن کر کے اس کو واپس لے آتے تھے مال کو, اور بہرحال کچھ نہ کچھ تو اس کے مال کا حصہ جاتا ہی ہے, اس کی جو ہے چادر وادر جو بچھائی جاتی ہے اس کے نیچے, یا جس چارپائی کے اوپر میت کو اٹھایا گیا گیا تھا, آج کل تو وہ مسجد ہی ہوا کرتی ہے, لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. تو بہرحال مال پورا مال یا اس کا کچھ حصہ اور اس کے اعمال, تین چیزیں گئی یہاں سے قبر تک. فیر جو اہلہ و مالہ, اس کے جو رشتہ دار ہیں گھر والے وہ تو واپس آتے ہیں اس کو قبر میں دفن کر کے آ جائیں گے, مال بھی جو تھا وہ بھی واپس لایا جاتا ہے, اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے. جو چیز ساتھ رہنے والی ہے اس کے اندر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے اعمال کو درست کرنے کی. حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات احدكم عرض عليه على مقعده غدوه وعشيه اما النار واما الجنه فيقال هذا مقعدك حتى تبعث. حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو اس کا جو جنت یا جہنم میں ٹھکانہ ہے اس پر پیش کیا جاتا ہے, اور بعض روایتوں میں جنت یا جہنم والا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے, یعنی جنت میں جو اس کا مقام ہے اگر وہ جنتی ہے تو جنت والا مقام اس کو بتلایا جاتا ہے روزانہ صبح اور شام, صبح بھی اور شام کو بھی, یعنی عالم برزخ میں. اس لیے کہ آدمی موت کے بعد, ابھی قیامت تو قائم ہی نہیں ہوئی, قیامت جب قائم ہوگی اس کے بعد حشر اور پھر آخر دوسرے مراحل ہونے والے ہیں, وہاں تک کے لیے جو ہے اس کو انتظار کرنا ہے عالم برزخ کے اندر. یہ درمیانی واسطہ جو ہے اسی کو عالم برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے, تو یہ ویٹنگ روم ہے آخرت کے انتظار کے لیے. تو اس عالم برزخ میں صبح اور شام اس کا وہ ٹھکانہ, جو اگر جنتی ہے تو جنت والا اور جہنمی ہے تو جہنم والا اس کو بتلایا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے ہادا مقعدو کا حتا تو بس, یہ تمہارا ٹھکانہ ہے, اگر تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اس کے بعد تم کو یہیں جانا, اگر جنتی ہے تو جنت والا. وہ یہ چیز اس کے لیے مزید, اگر جنتی ہے تو مزید مسرت کا باعث ہوتی ہے, اور جہنمی ہے تو اس کے لیے تکلیف اور عذاب کا باعث ہوتی ہے. حدثنا علی بن الجاد قال اخبرنا شعبۃ عن الاعمش عن مجاہد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وانہم قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الى ما قدموا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ جو جا چکے ہیں مرنے والوں کو برا بھلا مت کہو, یعنی جو مر چکے ہیں دنیا سے جا چکے, اب ان کا تذکرہ کر کے ان کی برائیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَالُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا, انہوں نے جو اعمال بھیجے ہیں برے اعمال ہیں, وہ اپنے برے اعمال تک کے پاس پہنچ گئے, ان کو بدلہ مل رہا ہے. آپ اپنی زبانوں کو کائے کو ملوث کرتے ہو ان کا تذکرہ کر کے برائی کے ساتھ, ان کا آپ برائی کے ساتھ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی برائیوں کا بدلہ وہ پا رہے ہیں, اس لیے ان کے برائیوں کا تذکرہ کرنے سے زبان کو روکنا چاہیے. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ان کے زندہ رشتہ دار ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, ان کا تو کچھ نہیں, وہ تو گیا دنیا سے, لیکن اس کی جب برائی بیان کی جائے گی تو اس کے جو اعزا ہیں, اس کے بیٹے خاندان والے, ان کو تکلیف پہنچانا ہے, اور شریعت اس کی بھی اجازت دیتی نہیں ہے کہ کسی کو بلا وجہ تکلیف پہنچائی جائے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو اتنا زیادہ اہتمام تھا, وہاں فتح مکہ والے واقعے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرتے وقت 15 اشخاص کے متعلق اعلان کیا تھا کہ ان کو جو ہے پناہ نہیں ہے, تو ان میں سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے ہوتے ہیں, تو ان کے متعلق بھی حضور نے کہا تھا ان کی یہ بھی پناہ نہیں ہے, تو وہ تو بس مکہ فتح ہونے ہو رہا تھا, وہاں سے مکہ سے نکل گئے, چلے گئے وہاں یمن کی طرف, انہوں نے طے کر لیا کہ حبشہ چلا جاؤں گا, اور وہاں پہنچے باقاعدہ, اور وہاں جانے کے لیے کشتی پر سوار ہوئے. کشتی ابھی تو کنارے سے تھوڑی دور گئی تھی کہ وہ جو ہے طوفان کا شکار ہوئی, اور وہ لات اور عزا کو پکارنے لگے, تو کشتی والوں نے کہا بھائی یہاں لات عزا پکارو, کچھ وہ لات عزا کام آنے والے نہیں ہیں, ایک اللہ کو پکارو, کہ اگر ایک اللہ یہاں کام آتا ہے تو وہاں جو ہے خشکی میں بھی وہی کام آئے گا, اگر مجھے اللہ نے بچا لیا تو میں اپنا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دوں گا, یہ انہوں نے طے کیا. ادھر ان کی بیوی جو تھی ام حکیم, وہ ان کی چچازاد بہن ہوتی ہے حارث بن ہشام, جو ان کی چچا, بعد میں اللہ نے ان کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائی, ان کی بیٹی ہوتی تھی, تو وہ ایمان لے آئی تھی, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے متعلق امان حاصل کی, کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ان کو لے آؤ, یہ ان کو تلاش کرتی ہوئے وہاں پہنچی, ان کو کشتی بھی صحیح سلامت کنارے پر آ گئی, انہوں نے اپنے انہوں نے کہا میں نے آپ کے لیے امان حاصل کر لی ہے. راستے میں جب وہ دونوں میاں بیوی آ رہے تھے, انہوں نے قریب ہونا چاہا بیوی کے ساتھ جیسے شوہر چاہتا, انہوں نے روک دیا کہ تم کافر ہو میں مسلمان ہوں. وہ سوچنے لگے کوئی بڑی چیز ہے جو اس کو جو ہے روک رہی ہے اس سے. چنانچہ جب مدینہ پہنچے تو میں جو بتلانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلے وہی اطلاع ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرمہ جو ہیں آ رہے ہیں, کوئی ان کے باپ ابو جہل کو برا بھلا مت کہنا, ورنہ اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی. ابو جہل جیسے کو بھی برا بھلا کہنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ بیٹے کو تکلیف نہ ہو. ہاں نبی کریم, ہاں اسلام میں تو اتنا زیادہ لحاظ کیا جاتا ہے, ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ان چیزوں کا اہتمام کریں. آج تو لوگ جو ہے مشرک کیا ہیں, مسلمان جو ہیں ایمان والے ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں, ان کو بھی بخشنے کا نام لیتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صل و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد. کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حقا علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے ہمیں ہمارے تمام متعلقین کو اے اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں کو اے اللہ اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما عبادات کا اہتمام نصیب فرما معاملات کی درستگی عطا فرما معاشرت کا حسن عطا فرما آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما آپس کی حق تلفیوں سے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما اللہ تو ہمیں اپنی کمیوں کوتاہیوں اپنے قصور اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے شیعیت اور رافضیت کے شر ان کی سازشوں ان کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما اللہ شر کے اوسط کے حالات کو اہل حق کے حق میں سازگار بنا دے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما. اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما. یا رہنے والی قوموں میں آپس میں محبت رواداری ایک دوسرے کے ساتھ ہو حسن سلوک کو عام فرما. اے اللہ جو لوگ اس ماحول کو ختم کر کے اے اللہ ان قوموں میں عداوت اور بغض کے بیج ڈال کر کے اے اللہ ان کو اے اللہ ان کو اے اللہ برباد کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. ہندوتو کے علم برداروں کے سارے ایجنڈوں کو بھی ناکام کر دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.